اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرہویں تراویح، سولہویں پارہ سے سترویں پارہ کے ربع تک۔ سورہ کہف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے سنایا کہ وہ نیک دل، نرم خو، مومن، خدا کا فرما بردار بندہ تھا۔ اللہ نے اس کو بڑی نعمتیں دی تھیں۔ بڑا بھاری لشکر اس کا تھا۔ بڑی فتوحات کرتا ہوا اپنے ملک فارس سے نکلا۔ مشرق سے مغرب تک فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا ایک ایسی قوم کی طرف آیا جو سورج کی پرستش کرتی تھی۔ سکندر ذوالقرنین جب وہاں پہنچا تو بستی والے سب خوف اور ڈر سے بھاگ گئے۔ غریب مظلوم تھے، یاجوج و ماجوج کی قوم ان کو آئے دن لوٹتی اور برباد کرتی رہتی تھی۔ وہ لوگ سکندر ذوالقرنین کے پاس جمع ہوئے، کہنے لگے، اے بادشاہ، تیری قوت بڑی ہے، ہم کو پناہ دے، ظالموں کے ظلم سے نجات دے۔ پہاڑی کے پیچھے یاجوج ماجوج کی قوم ہے، دروں کے اندر سے چھپ کر آتے ہیں، شب خون مار کر مویشی، جانور، اناج، فصل سب لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ سکندر نے کہا، تم میری ہاتھ پاؤں جسمانی مشقت سے مدد کرو، میں پہاڑی کے تمام راستوں کو بند کر دوں گا، اس پہاڑی کے منہ پر دیوار کھڑی کر کے روک لگا دوں گا۔ پھر یہ یاجوج ماجوج جیسی مفسد قوم نہ دیوار پھاند کر آئے گی، نہ اس دیوار کو گرا کر ختم کرے گی۔ لوہے کی چادروں سے مضبوط مستحکم دیوار سکندر ذوالقرنین بنا کر واپس ملک فارس روانہ ہو گیا۔ اللہ کا جب حکم ہوگا، اللہ کی جب مرضی ہوگی، اس وقت یہ دیوار سد سکندری خود بخود گر جائے گی، یا اللہ کے حکم سے یاجوج و ماجوج اس دیوار کو ختم کر دیں گے، اور دنیا میں جہاں فساد تباہی اللہ کو منظور ہوگی، یاجوج و ماجوج کو وہاں بھیج دے گا اور اللہ کی مشیت پوری ہو جائے گی۔ سارا نظام قدرت امر اللہ کی مرضی منشا پر چلتا رہتا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے، اللہ جاننے والا ہے، اس کی صورتیں، اس کے حالات وہ بناتا رہتا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد، پانچ حروف مقطعات ہیں، ان سے سورت شروع ہوتی ہے۔ اس جیسی سورت پہلے آل عمران میں حضرت زکریہ سے متعلق ہم سن چکے ہیں۔ زکریہ بے اولاد تھے، اللہ نے انہیں بہترین وارث یحییٰ دیا۔ یحییٰ کو زکریہ کے بعد نبوت کا جانشین بنایا۔ یحییٰ پر اللہ نے رحمت کا سلام بھیجا تھا۔ یحییٰ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے۔ بی بی مریم اور عیسیٰ مسیح کی پیدائش بھی پہلے سن چکے ہیں۔ ان قصوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چوتھی بار پھر بیان ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی بیٹا ضعیف العمر میں بڑی مایوسی کے بعد عطا کیا۔ چونکہ ان تین واقعات میں مماثلت ہے، اس لیے یہ تینوں پیغمبروں کے حالات اللہ نے یہاں جمع کر دیے ہیں۔ بیٹا عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، وارث کا عطا کرنا اللہ کی مصلحت اور منشا خداوندی ہے۔ زکریہ کو ابراہیم کو بیٹا مایوسی کے بعد عطا ہوا، خدا کا انعام دیا گیا۔ مریم کو عیسیٰ مسیح کا دینا خدا کا معجزہ تھا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس طرح چاہتا پیدا کر دیا۔ ان سب کو نبوت بھی عطا کی۔ زکریہ نے نبی ہونے کے بعد ان کو بیٹا دیا۔ ابراہیم خدا کے پیغمبر تھے، ضعیف تھے، نا امید تھے اولاد سے۔ اللہ نے اپنے نبی کو وارث دیا، اسحاق کو پیدا کیا، اسحاق کو نبوت دی۔ بی بی مریم اللہ کی نظر نیاز تھیں، ان کو بے باپ کا بیٹا دیا، اس کو نبوت دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یہاں پہلی بار آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بہت سارا علم دیا تھا، اسی وجہ سے ان کا نام ادریس ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے زمین پر بھیجا، ادریس علیہ السلام سے علم سیکھیں۔ سورہ بقرہ میں قرآن نے دو فرشتوں کے نام سنائے، ہاروت اور ماروت، دونوں کو ادریس علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے بھیجا گیا تھا، جنہیں شیطانوں نے آزمائش و امتحان میں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر ہاروت و ماروت نے خود کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس صورت میں کہا کہ ہم نے ادریس کو اوپر آسمان پر اٹھا لیا، وہ طبعی موت نہیں مرے، عیسیٰ مسیح کی طرح وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یوں بھی ادریس کے ذکر کی اس صورت میں عیسیٰ کے ذکر سے مماثلت تھی۔ اولاد آدم کو علم سکھانے کے لیے پہلے ادریس علیہ السلام آئے۔ علم و حکمت کے یہ سلسلے باقی رہے جب کبھی کوئی طویل وقفہ درمیان میں آیا، لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح کا قصہ یہاں سنایا گیا کہ وہ ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو بت پرست تھی۔ ان کو بارش کے سیلاب میں غرق کیا گیا، ساری قوم تباہ ہو گئی، پھر سے نئی دنیا، نئی آبادی قائم ہوئی۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم کا زمانہ آتا ہے۔ اس کے بعد تیسری سورت طٰہٰ شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور تشفی دی اور فرمایا، اے نبی، تمہارا حال بھی موسیٰ سے ملتا جلتا ہے۔ موسیٰ کو بھی بنی اسرائیل نے پریشان کیا تھا، طرح طرح کے سوالات، معجزے ان سے مانگتے رہے، اور معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تم سے بھی یہ بار بار معجزے مانگتے رہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تم اے حبیب رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جانا، اللہ پر بھروسہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے حالات قرآن سنا رہا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، ان کو منتخب کر لیا گیا اور 9 آیات معجزے ان کو عطا ہوئے۔ فرعون مصر کے دربان میں بنی اسرائیل کو اس کی قید سے آزاد کرانے کا کام سونپا گیا۔ ان کے بچپن کے حالات، پیدائش، موت اور آزاد کے واقعات، فرعون کے محل میں پرورش، سب کچھ سنایا گیا ہے۔ موسیٰ جوانی کے عالم میں کیوں مصر سے بھاگ کر مدین کی طرف آئے؟ وہاں خدا نے انہیں شعیب کی بیٹیوں سے ملایا، وہ اپنے گھر انہیں لے گئیں۔ شعیب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ان کے گھر گئے ہیں، انہیں ایک بیٹی سے بیاہ دو اور اپنی نبوت کا عصا موسیٰ کے حوالے کر دو۔ اللہ انہیں نبوت کے کام کے لیے منتخب کر چکا ہے۔ موسیٰ کا مہر مدت شرط 10 سال کی تھی۔ شعیب کے گھر پیغمبرانہ تربیت کے لیے گزارنے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی سارہ کو لے کر چلے۔ نبوت حاصل کرنے کے لیے نبوت ملی، فرعون کی نافرمانی نے لشکر سمیت اس کو غرق دریا کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے نیک ایمان والوں کو فرعون کے محلات باغات کا جانشین بنایا گیا۔ موسیٰ کے حالات میں سامری کا واقعہ بھی عجیب سنایا گیا، اگرچہ کہ وہ موسیٰ کی تعلیمات کا پیرو تھا، بہت زیرک اور عقل مند تھا۔ اس نے موسیٰ کی غیر حاضری میں ساری بنی اسرائیل کی قوم کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا، زیورات کو گلا کر بچھڑے کی مورت بنا دی۔ اس میں وہ کارستانی دکھائی کہ بچھڑے کے اندر سے آواز آنے لگی، لوگوں سے کہا یہ تمہارا معبود تمہیں پکار رہا ہے۔ ساری قوم سجدے میں گر گئی۔ بہرحال جب موسیٰ کو معلوم ہوا، سامری پر لعنت منامت کی، اس کو بد دعا دی۔ قرآن نے اس صورت میں آدم اور شیطان کا قصہ پھر سے دہرایا کہ شیطان تو ازل سے آدم اور اولاد آدم کا دشمن رہا ہے، لیکن لوگ اپنی مختلف خصلتوں مزاجوں سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مرد اور عورت جب دشمنی پر اتر آتے ہیں تو شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے قرآن کی ہدایت ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن پڑھتے رہا کریں، خدا کے حضور دن رات کے مختلف مقررہ وقتوں پر نماز پابندی سے ادا کرتے رہیں، خدا کا ذکر اور یاد میں مشغول رہیں۔ ان لوگوں کی طرف نظر بھر کبھی نہ دیکھیں جنہیں اللہ نے نواز رکھا ہے، مال سے، اولاد سے، دولت سے، آرام اور عیش سے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے اور حکمت ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، نواز دیتا ہے، اور کسی کو کم، اور کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ ہر انسان کو خدا مختلف طریقوں سے آزماتا رہتا ہے، آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس سورت کے بعد سورہ الانبیاء شروع ہوتی ہے، اس میں قیامت کے ذکر سے ابتدا ہوئی ہے۔ لوگ اس دن کی غفلت میں نہ رہیں، قیامت ضرور واقع ہوگی اور وہ دن بڑا خوفناک، پریشان کرنے والا دن ہوگا۔ لوگ خدا کو بھولے ہوئے ہیں، خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پوچھتے ہیں، انہیں اپنا حاجت روا بنا لیتے ہیں، خدا کا بیٹا پیغمبر کو بنا لیا ہے، کیسے کیسے شرک اور کفر کے کام کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا گیا، اس دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اسی کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے۔ وہ خالق ہے زمین و آسمانوں کا، دونوں کی تخلیق الگ الگ مادوں سے ہوئی اور الگ الگ ان کے حالات و پیمانے ہیں۔ ہم نے سب کو ایک ساتھ ملا کر کل 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر زمین کو آسمانوں سے الگ الگ کر دیا۔ ہر تخلیق پانی سے ہوئی، مٹی پانی سے حیات بنی، اور مٹی پانی کے اندر زندگی فنا کر دی جائے گی۔ پھر قیامت کے دن سب کو زندہ کر کے اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ موت ہر شخص کو آئے گی، لیکن شخص نہیں مرتا، نفس کو موت آتی ہے۔ نفس مرتا ہے، آدمی کا خمیر فنا ہو جاتا ہے، اور خمیر کو دوبارہ اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، میزان عدل پر سب کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، زیادتی ذرہ برابر کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ قیامت کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں، انہیں ایک دن اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا تو وہی لوگ اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن موجود ہے، نصیحت ہدایت کا خزانہ ان کے پاس آ گیا ہے۔ اس کو روزانہ پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ موسیٰ کو بھی ہدایت نصیحت کی کتاب تورات دی گئی تھی، ابراہیم کو بھی صحیفے عطا ہوئے تھے۔ سب کتابیں ہدایت اور نصیحت کی کھلی نشانیاں بیان کرتی ہیں، پھر بھی لوگ قرآن کے منکر ہو جائیں، اس کا انکار کریں، تو یہ ان کی بدبختی ہوگی۔ یہاں پر 13ویں تراویح کا اختتام ہوتا ہے۔